الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أبد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ ابھی آپ کے سامنے خطبہ نکاح پڑھا گیا جس میں قرآن پاک کی چار آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چار ارشادات آپ کو پڑھ کر سنائے گئے. ان میں سے ہر ایک کی تشریح تو وقت کو چاہتی ہے. ایک روایت کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے نکاحوں میں برکت پیدا کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتلایا. ہم اپنے ذہن سے جب کسی چیز کے متعلق سوچتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں تو جیسے نکاح کے متعلق ہم اور آپ جب سوچتے ہیں تو یوں سوچیں گے بہت زیادہ آدمیوں کو دعوت دی جائے, بڑا مجمع ہو, سب کو کھانا کھلایا جائے. چلیے عوام نے صحیح اہل علم اور بڑے حضرات اہل تقویٰ کو بلایا جائے, جمع کیا جائے تو نکاح کے اندر برکت ہوگی. ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح میں برکت کا جو طریقہ بتلایا وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سوچتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤنا, سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو, کم سے کم خرچہ ہو وہ نکاح برکت والا ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک طبعی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کام انجام دیا جاتا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نکاح کے اس عمل کو کس طرح انجام دیا اور جس طرح ان حضرات نے انجام دیا ہمیں بھی اپنے نکاحوں کو اسی کے مطابق انجام دینا ہے, تبھی ہم وہ برکت حاصل کر سکتے ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی. چنانچہ ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو خود بخاری شریف میں دو واقعات تو حضرات صحابہ کے نکاح کے ہیں اور ایک واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا ہے. کیسا سادہ اور کتنا آسان نکاح ہے ہم اور آپ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے. انتقال کے وقت انہوں نے بیٹوں میں تو صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بیٹیاں نو چھوڑی تھی, بڑا قرضہ تھا. حضرت جابر اس وقت اس قابل بھی نہیں تھے, اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ غزوے میں شرکت کر پاتے. غزوہ احد کے موقع پر جن نوبر حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی, ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہرحال ان کے والد کی شہادت کے بعد بہنوں کی ساری ذمہ داری ان پر آ پڑی. والد نے بڑا قرضہ بھی چھوڑا تھا. چنانچہ بخاری میں واقعہ موجود ہے, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب کھجور کے اندر کھجوریں لگی اور کھجور کی کٹائی کا وقت آیا, ان کے بھی باپ ان کا بھی باپ تھا, تو والد صاحب کا قرضہ اتنا زیادہ تھا کہ اس سال جو کھجوریں آئیں کم آئی تھی. ان کو دیکھ کر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ اتنی نہیں ہے جن کے ذریعے سے میں اپنے والد کے قرض کو ادا کر سکوں. اب قرض خواہ جو ہیں ان کی طرف سے تو ادائیگی کی ایک مہلت ملی ہوئی تھی, ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اب وہ اس مہلت میں اضافہ ہرگز نہیں کر پائیں گے, اور خاص طور پر وہ قرض خواہ سب یہودی تھے, یہودی ساہوکار, انہی سے حضرات انصار قرض لیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قزقاؤں سے میری سفارش کریں اور ان سے وہ ان کو اس بات پر راضی کروں کہ جتنی کھجوریں ہیں اس سے جتنا قرضہ ادا ہو سکتا ہے وہ تو ادا کر دیا جائے گا, اس کے بعد بھی اگر باقی رہ جائے تو آپ حضرات آئندہ کے لیے مہلت دیں. چنانچہ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنی بات پیش کی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان یہودیوں سے اس سلسلے میں گفتگو کی. بھلا وہ کہاں مانتے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کو بھی وہ خاطر میں نہیں لائے, انہوں نے انکار کر دیا. کسی نے بھی اپنے قرضے کے متعلق آئندہ مزید مہلت دینے سے انکار کیا. ان کا یہ رویہ دیکھ کر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا, اچھا اب جتنی بھی کھجوریں ہیں کاٹ کر کے نیچے لاؤ, اس کے ڈھیر لگاؤ. ہر ہر قسم کی الگ الگ قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں, اس کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ اور جب یہ ہو جائے تو مجھے اطلاع کرو. چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ سب کرنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اطلاع دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان ڈھیروں میں جو سب سے بڑا ڈھیر تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد چکر لگائے, کچھ پڑا اور اس پر آپ بیٹھ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اب اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کھجوریں ناپ ناپ کر ان قرض خواہوں کا قرض ادا کرنے لگے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے تو اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ابا کا قرضہ ادا کروا دیں تو ہی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی, چاہے میں کھجور کا ایک دانہ بھی اپنی بہنوں کے لیے گھر لے کر نہ جا پاؤں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے معجزے کا یہ ظہور ہوا کہ جس ڈھیر پر بیٹھ کر جس میں سے کھجوریں لے کر ناپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرضہ ادا کیا, جب سارا قرضہ ادا ہو گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ کم ہوا یا نہیں. یہ تو حضور کے معجزے کا ظہور ہوا, یہ ایک واقعہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریبی کسی غزوے میں تشریف لے گئے, جنگ کے اندر حضرت جابر بھی تھے اس غزوے میں. واپس جب لوٹ رہے تھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ بڑا سست رفتار تھا, بہت دھیما چلتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک لکڑی تھی تو آپ نے اس کے ذریعے سے اس اونٹ کو ایک کچوکا دیا, تیز چلنے لگا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں آگے آگے اس اونٹ کے تیز چلنے کی وجہ سے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری کو میرے قریب لائے اور فرمانے لگے, جابر کیا بات ہے بہت جلدی جا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا نکاح ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیسی عورت سے نکاح کیا؟ کماری لڑکی سے یا پہلے کسی کے نکاح میں تھی؟ کہ نہیں پہلے کسی کے نکاح میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم تو نوجوان ہو, کماری سے نکاح کرتے تو نکاح کی اور لذت اٹھاتے, تم اس سے کھیلتے, وہ تم سے کھیلتی. حضرت جابر نے اپنا وجہ عذر پیش کیا, میرے والد کا انتقال ہو گیا, اپنے پیچھے انہوں نے کئی لڑکیاں چھ یا نو وہ چھوڑی اور وہ سب ایسی ہیں کہ ان کی تربیت کی, ان کی نگرانی کی ضرورت ہے. اگر میں کسی کماری لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ بھی ان کے ساتھ رہ مل جاتی اور ان بچیوں کی جو نگرانی اور تربیت مقصود ہے وہ حاصل نہ ہوتی. اسی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو تجربہ کار ہو اور ان کو اچھی طرح سنبھالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خیال کی تائید فرمائی, تحسین فرمائی, احسن تھا اور دعائیں دی. گویا انہوں نے اپنے نوجوانی کے جذبات کو اپنی بہنوں کے لیے قربان کیا. دیکھیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا, آج کل کی لڑکیوں سے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نکاح تو اپنی ضرورت کے لیے کیا تھا, کوئی اپنی بہنوں کی خدمت کے لیے تھوڑا کیا. وہاں اپنے حضرت جابر کے اس نظریے کی آپ کی طرف سے تحسین اور تائید فرمانا. معلومہ اس طرح کی خاندانی گھریلو ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کے اندر اس کا لحاظ کرنا یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو خدمت کی ضرورت ہے, میں نکاح کر لوں, یہ بھی اسی میں سے ہے. تو بھائی تک ضمنی بات ہے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر صاحب نے ان کو ان کے پاس سے اس اونٹ کا سودا کیا, وہ ایک لمبا واقعہ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میرا نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ جابر کیا بات ہے, ابا کی شہادت کے بعد جب قرضہ ادا کرنے کے لیے قرض خواہوں سے بات چیت کرنے کا موقع آیا تب تو دوڑے ہوئے میرے پاس آئے اور آپ آ کر سفارش کیجیے اور نکاح چپکے سے کر لیا, ہم کو اطلاع بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی شکایت نہیں کی بلکہ ان کو دعائیں دی. معلوم ہوا اس زمانے میں نکاح کو کوئی ایسا عمل نہیں سمجھا جاتا تھا جس کے لیے سب کو اس طرح بڑے اہتمام سے جمع کیا جائے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت جو تعلق تھا, اور ہر ایک آپ کا عاشق زار تھا, ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہو سکتی تھی کہ حضور میرے نکاح میں شرکت فرما, نکاح بھی مدینہ میں, کہیں باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اس کے باوجود یہی نہیں کہ ان حضور کو نہیں بلایا بلکہ نکاح کے بعد بھی جا کر اطلاع بھی نہیں تھی. یہ تو ایک بات اتفاقی کہ گفتگو کے دوران بتا چل گیا. ہمارے زمانے میں کوئی شاگرد کسی استاد کے ساتھ خصوصی تعلق ہو, اگر سادگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس طرح نکاح کر لے تو بھی بعد میں آ کر تو حضرت استاد سے کہا حضرت میں نے تو بہت سادگی سے ذرا دعا فرما دی, وہ احسان کریں گے حضرت. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی نہیں کہ بعد میں آ کر انہوں نے اطلاع دی ہو اور عرض کیا ہو کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے زحمت کے خیال سے آپ کو تو دعوت نہیں دی لیکن آپ ذرا دعا فرما دیں گے. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں اس زمانے میں ضروری نہیں سمجھی جاتی. ایک دوسرا واقعہ اس کو بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ معمولی صحابی نہیں ہیں, اشرح مبشرہ میں سے ان حضرات صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جو ہے جنت کی بشارت سنائی تھی, اور ماندار صحابہ میں سے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے جو دولت چھوڑی تھی سونا اتنا تھا کہ باقاعدہ کلہوڑوں کے ذریعے سے اس کو توڑ کر کے تقسیم کیا گیا. مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے, ان کے کپڑوں کے اوپر زرد پیلے رنگ کا ایک داغ تھا. اس زمانے میں عورتیں ایک مخصوص خوشبو نام کی استعمال کیا کرتی تھی جس میں زعفران بھی پڑا ہوا ہوتا تھا. یہ وہ خوشبو تھی جو عورتوں ہی کے لیے استعمال کی اجازت تھی اور وہی استعمال کرتی تھی. اب اس خوشبو کا داغ حضرت عبد الرحمان کے کپڑوں پر دیکھیں گے تو حضور نے پوچھا عبد الرحمان یہ کیا, آپ اپنے دوست کے کپڑے پر عورت کا بال دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے. ایسے یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اس خوشبو کا پیلا داغ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ عبد الرحمان یہ کیا. تو جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا. کہا اچھا کس سے کیا؟ کہا ایک انصاری لڑکی سے کیا. کہا نکاح محل میں کیا دیا؟ تو کہا ایک گٹلی اور سونا دیا. کہا ٹھیک ہے ولیمہ کرو اولی ولو پیشہ چاہے ایک بکری کا ہی ہو. دیکھو یہاں پر بھی اتنی ساری گفتگو میں یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوا فرما رہے ہوں عبد الرحمان یہ کیا نبیت کا معاملہ ہے, نکاح کر لیا ہم کو اطلاع بھی نہیں دی, دعوت بھی نہیں دی, کچھ نہیں. اتنا ہی نہیں بعد میں بھی اطلاع کے مطابق آپ نے جو چیز تھی ولیمہ تو وہ تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس ولیمہ میں ہم کو شریک کر لینا, یہ بھی نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ معاشرتی ضرورت ہونے کی حیثیت سے اس کو انجام تو دیا جاتا تھا لیکن جیسے ہم اپنی دوسری معاشرت کی ضرورتوں کو آج بھی انجام دیتے ہیں اور اس موقع پر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کہ آپ اطلاع دینے کا اہتمام نہیں کرتے. آج جیسے بہت سی معاشرت کی ضرورت ہے, تجارت کی معاملات کی. ایک آدمی آپ کا دوست ہے, دکان ہے اس کی, اپنے دکان کا مال خریدنے کے لیے وہ جو ہے ہانگ کانگ گیا اور واپس آیا, آپ کو بہت دنوں سے نظر نہیں آئے. تو کہا وہ تو میں دکان کا مال لینے کے لیے ہانگ کانگ گیا تھا. تو کیا آپ اسے یوں کریں گے؟ عجیب بات نہیں, ہانگ کانگ جا کر آئے, ہم کو اطلاع بھی نہیں دی ہے. کوئی ایسی شکایت کرے گا نہیں, اور کرے گا تو وہ جواب میں کہا عجیب بات صاحب کیا بات کرتے ہو, میں جب جاؤں آپ کو کہتے جاؤں گا. تو جیسے یہاں ان اپنی معاملات اور معاشرت کی ضرورتوں کو انجام دینے کے لیے ہم کسی کی اطلاع یہ ضرورت نہیں سمجھتے, یہ بھی ایک معاشرت کی ضرورت ہے جو انجام دی جاتی تھی. البتہ کچھ چیزیں شریعت کی طرف سے مستحب قرار دی گئی, کیونکہ ایک معاشرتی ضرورت اس کی بڑی حکمتیں ہیں. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح کی اطلاع سب کو ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, عالم حاضر نکاح و جالو کو پھر مسالی, اس نگاہ کا حیران کرو ایسے انداز سے ہو تو لوگوں کو پتا چلے, اور خاص طور پر اس کو مسجد میں انجام دیں گے تو یہ مقصد اور ہمیشہ حاصل ہو جائے گا. تو بارہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نکاح آزم نکاح برکتن ایسر ہو مونا, یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ضرورت ہے کہ اس کو اپنایا جائے. آج دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ہم نے بہت ساری چیزیں نکاح کے معاملے میں ان سے لے لی, اور ایسے ایسے خرچے اپنے سر پر ڈال لیے جس کی نتیجے میں یہ نکاح جو ہے ایک غریب انسان کے لیے مصیبت بن گیا. مالدار لوگ تو نکاح کے موقع پر اپنی مالداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں, لیکن ان کی اس حرکت کے نتیجے میں معاشرے کا اور سوسائٹی کا ایک بہت بہت بڑا طبقہ جس مصیبت کا شکار ہوتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں. ضرورت ہے اس کا اہتمام, اور اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مال کو ان چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے شریعت مطہرہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کریں, اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. نکاح بھی بابرکت ہوگا اور دوسرے طریقوں سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما, زوجین میں مودت و رحمت پیدا فرما, ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار, اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا دریا بنا. اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان دونوں کی روزی میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اللہ اسے ان کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع برائیوں سے بنا چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.